اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق و فضیلت عطا کی ہے، تو جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ یعنی دنیا میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک مالدار شخص اپنا مال اپنے غلاموں کو دے دے تاکہ غلام آقا کے برابر آ جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ایسے فیصلے کیوں کرتے ہیں کہ اس کی صفات بندوں میں دیکھتے ہیں اور بندوں کو خدا بنا دیتے ہیں، یہ مخلوقات کو الہ کا درجہ دیتے ہیں؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی، یعنی انسانوں میں سے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی، نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے اور اسی قدردانی کا احساس بھی دلایا جا رہا ہے۔ کیونکہ عرب کے جاہلی معاشرے میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، فرمایا کہ تم عورت کو عزت نہیں دیتے ہو، عورتوں کے ذریعے تمہیں کتنی نعمتیں نصیب ہوئی۔ پھر کیا یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں، یہ سب کچھ دیکھتے جانتے ہوئے بھی اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین سے اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں؟ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے، بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ باپ کو جانتے نہیں۔ اس مثال میں اللہ تعالیٰ غلام اور آزاد کا فرق بتا کر ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر غلام اور آزاد دونوں انسان ہوتے ہوئے تم برابر نہیں سمجھتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی مخلوق کو تم کیسے برابر قرار دے دیتے ہو؟ یا ایک قبر کی ڈھیری یا پتھر کی مورتی اللہ تعالیٰ کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ یا ان کے اندر وہ صفات کیسے ہو سکتی ہیں؟ جو کہا تھا نا کہ بتوں سے خوش کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، بتا اور کافری کیا ہے؟ وضرب اللہ مثلا رجلین احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گنگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے، بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، بس اتنی سی دیر جتنے میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی قیامت کے آنے کو تم دور سمجھتے ہو، مشکل سمجھتے ہو، وہ تو اتنی دیر میں آئے گی جتنی دیر میں تم آنکھ جھپکتے ہو۔ آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ دنیا میں اگر ایک عمارت گرانی ہو یا کوئی بھی چیز توڑنی پھوڑنی ہو تو کتنا وقت لگ جاتا ہے اس میں، کتنی اس کی منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کو ختم کرنے کے لیے اتنا وقت بھی نہیں چاہیے جتنا تمہاری آنکھ کے جھپکنے میں لگتا ہے۔ اللہ نے تم کو ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ اور شکر گزار کب بن سکتا ہے انسان؟ جب ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا؟ دیکھتے تو ہیں مگر بصیرت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، غور و فکر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے کہ سزائے آسمانی میں کس طرح مستقر ہیں۔ یہ تم انسان ہوتے ہوئے تو وہاں جا نہیں سکتے، پرندے کیسے وہاں کھڑے ہیں؟ بعض وقت اڑ رہا تھا اور بعض وقت ایک جگہ پر سٹل ہوتے ہیں۔ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جانوروں کی کھانوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، خیموں کی طرف اشارہ۔ اس نے جانوروں کے سوپ اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسرے لباس جو آفت کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں، یعنی لوہے کے ذرا بکھر وغیرہ۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اچھا، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے، اللہ کے احسان اور انعامات کو پہچانتے پھر انکار کر دیتے؟ بات یہ ہے کہ ان نعمتوں کو پہچاننا دراصل انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ پھر انسان اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالے بھی، اور وہ انسان چاہتا نہیں، اس لیے پھر ان چیزوں کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجت پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ اور استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے پروردگار، یہی ہے ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری اس طرح پر بازی عرب کو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔ جبکہ ہم ہر امت میں سے خود انہی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کرا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے۔ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ مفسرین نے اس آیت کو قرآن پاک کی جامع آیات میں شمار کیا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون صحابی جو ہیں، اسی آیت کو سن کر ان کے اندر ایمان پیدا ہوا اور وہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے اس آیت کو جمعہ کے خطبے میں شامل کیا گیا۔ اس میں ہمارے دین کا ایک خلاصہ ملتا ہے۔ کیا؟ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھنے کا، صلہ رحمی کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور منکر سے اور زیادتی کرنے سے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ یہاں تین چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور تین چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جن تین چیزوں کے کرنے کا حکم ہے ان میں سب سے پہلے عدل ہے۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟ برابری بھی، یعنی عدل و انصاف کے معنوں میں بھی، اور اس کے ساتھ اعتدال بھی۔ ہمارا دین اعتدال کا دین ہے۔ ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم ہر معاملے میں اعتدال سے کام لیں اور انتہا پسندانہ رویے جو ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد احسان کا حکم۔ احسان کا لفظ حسن سے ہے، احسان عدل سے آگے ہے۔ اس کا ایک معنی تو حسن سلوک ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک سے معاملہ کیا جائے، اصل و دربدر کا معاملہ ہو معاف کر دیا جائے۔ اسی طرح دوسرا معنی حق سے زائد دینا بھی ہے، یعنی کسی دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے وقت صرف اس کے ساتھ ویسا سلوک نہ کیا جائے جس کا وہ حقدار ہے، بلکہ اس کو اس کے حق سے بڑھ کر دیا جائے۔ اور احسان کا ایک تیسرا معنی اخلاص عمل اور حسن عبادت بھی ہے۔ جس حدیث میں آتا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہ ہے عبادت میں حسن۔ اور اگر تمہیں یہ کیفیت تمہارے اندر نہ آئے تو فانہ یراک، کم از کم یہ یاد رکھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور تیسری چیز، وإيتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو دینے کا۔ قرآن پاک کی 11 آیتوں میں رشتہ داروں کے حقوق کی بات کی گئی ہے اور بار بار اس کی تلقین کی گئی اور یاد دہانی کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع رحم، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صلہ رحمی سے قرابت والوں میں محبت، مال میں کثرت اور عمر میں برکت ہوتی ہے. اور صلہ رحمی کا یہ نہیں کہ جب رشتے دار ہمارے ساتھ اچھے ہوں تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھے ہوں، بلکہ کیا فرمایا، جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے وہ دراصل صلہ رحمی نہیں کرتا، بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے والا دراصل صلہ رحمی کرنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو دو جہان کے بہترین اخلاق بتاتا ہوں، پتہ تعلق کرنے والوں سے جوڑو، نہ دینے والوں کو دو، اور ظالم کے قصور کو معاف کر دو، یہی حسن اخلاق ہے. اور تین چیزوں سے روکا گیا، نمبر ایک فحشاء، وینہا عن الفحشاء، بے حیائی سے. کیوں؟ اس لیے کہ بے حیائی انسان کے لیے نقصان دہ ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے اور حیا سراسر خیر ہی لاتا ہے. جب حیا باقی نہیں رہتا تو انسان کا اخلاق بھی بگڑتا ہے، کردار بھی بگڑتا ہے، گھرانے بھی تباہ ہوتے ہیں. اس لیے خاص طور پر اس کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا گیا. حیا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حیا اور ایمان دو ساتھی ہیں، ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا حیا خیر ہی لاتا ہے. ایک اور جگہ تو فرمایا حیا پورے کا پورا خیر اور بھلائی ہے. ایک اور جگہ تو فرمایا حیا ایمان ہے اور ایمان بہشت میں لے جائے گا، بے حیائی جفا ہے اور جفا جہنم کو موجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری دوشیزہ سے بھی بڑھ کر حیادار تھے. اور فحاشی خواہ لباس میں ہو، خواہ گفتگو میں ہو، خواہ اخلاق اور کردار میں ہو، کسی طور پر بھی پسندیدہ نہیں. دوسری چیز جس سے روکا گیا، المنکر، اور برائی سے. اس میں تمام طرح کی برائیاں شامل ہیں، ہر وہ کام جسے شریعت نے ناجائز قرار دیا. اور تیسری چیز بغی ہے. بغی کا مطلب ہوتا ہے ظلم اور زیادتی کرنا. یعنی ظلم اور زیادتی کرنا ایسا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی ان کی فوری سزا کا امکان غالب رہتا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مخلوق دوسرے پہ ظلم کرے اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کو بدلہ نہ دیا جائے. یا یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، ہوش میں آؤ. کیونکہ ابھی تو موقع نہیں، اس موضوع کے اوپر تفصیل کے ساتھ کسی موجود ہے عدل احسان صلہ رحمی کے نام سے. کیونکہ یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ جو انسانی زندگی کے اندر جب تک پایا نہ جائے، یعنی اگر ہماری زندگی میں عدل و انصاف نہ ہو، احسان نہ ہو، رشتہ داروں کا احساس اور پاس نہ ہو، تو اس وقت تک معاشرتی زندگی ہماری خوشگوار ہو نہیں سکتی، دنیا کا امن قائم نہیں ہو سکتا. اسی طرح جب تک معاشرے کے اندر سے تین چیزیں نہ نکال دی جائیں، بے حیائی، برائی اور ظلم و زیادتی، اس وقت تک معاشرے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. اِذَا عَاهَدْتُمْ، جب تم عہد کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تمہاری حالت اس عورت کی طرح نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاٹا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. یعنی ایک انسان جو کام کرتا ہے اور محنت کرتا ہے اور پھر محنت کر کے خود ہی تباہ کر دیتا ہے، اس کا حال اس شخص کی طرح ہے جو اچھے کام تو کرتا ہے لیکن اس کے بعد کچھ ایسے کام بھی کر لیتا ہے جس سے اچھے کام سارے مٹ جاتے ہیں. جس طرح نیکیاں برائیوں کو دھوتی ہیں، اسی طرح بعض گناہ اور بعض برائیاں ایسی ہیں جو نیکیوں کو ستایا کر دیتے ہیں. اور خاص طور پر ان میں انسانی تعلقات اور انسانی حقوق کی ادائیگی نہ کرنا. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے. یعنی خاص طور پر یہ عمل جو ہے دوسروں کو دھوکہ دینے کا، اور خصوصاً قومی سطح پر، یہ بھی انسانوں کے اعمال کی بربادی کا سبب بنتا ہے. اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پہ کھول دے گا. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. پر ضرور تم سے تمہارے اعمال کی بات درست ہو کر رہے گی. تم اپنے پشوؤں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے، یعنی تمہارا یہ رویہ دیکھ کر کوئی شخص اسلام لانے سے ہی رک جائے یا ایمان لا کر پھر جائے، کیونکہ مسلمان اگر اپنے عہد کے پکے نہیں ہوں گے اور پھر اللہ کا نام لے کر عہد توڑنے والے ہوں، اس سے بڑھ کر دین سے روکنے والی چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، اس کا مطلب نہیں کہ بڑے فائدہ ہو تو بیچ دیا جائے. دنیا میں جو کچھ بھی انسان اس میں اس کے ذریعے حاصل کرتا ہے وہ تھوڑا ہی ہے، چاہے پوری دنیا کی دولت ہی کیوں نہ ہو. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. یعنی عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگر انسان نیکی کے رستے پہ چلے تو دنیا تو ضروری خراب ہو جاتی ہے. نہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہترین زندگی بسر کراتے ہیں، اور پھر اس میں ضروری نہیں کہ اچھی زندگی کا مراد دنیا کا مال و متاع کثرت سے ہونا ہے. تھوڑی میں بھی اگر دل پر سکون ہے، آپ امن سے ہیں، آپ نے کسی کا حق نہیں مارا، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی، تو جتنی زندگی آپ کی اچھی ہے وہ اس کی نہیں جو بہت ساری دنیا کی دولت کے ساتھ جیتا ہے مگر اس کے دل میں کوئی سکون نہیں. اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان سے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے. اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی شیطان کا بس اور زور ان پر نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود بھیجتے ہیں، یعنی کبھی ایک بات کرتے پھر اس کو ختم کر دیتے. حالانکہ یہ ایک خاص حکمت کے تحت ہو رہا تھا، اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا تھا، لیکن اس سے آپ کے دشمنوں کو آپ کے خلاف باتیں بنانے کا موقع مل گیا. فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے. ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان اجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. یہ نفسیات ہر دور کے انسانوں کی رہی ہے کہ جب کسی کلام میں کوئی خرابی وہ نہ پا سکے تو کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو کسی اور نے سکھایا ہے، آپ کی بات نہیں ہے. فرمایا، یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے. لیکن جو لوگ اللہ کو مانتے ہی نہیں، اس کتاب کو مانتے نہیں، انہیں پر ہدایت کہاں سے ملے، انہیں بات سمجھ کہاں سے آئے؟ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا، اس پر اللہ کا غضب ہے. یعنی ایمان لا کے پھر اگر کوئی کافر بنتا ہے تو اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، کیونکہ عموماً دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر لوگ اپنا دین بیچ جاتے ہیں. اور اللہ کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کسان کرے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں. بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے, ہجرت کی, راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا, ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے. ان سب کا فیصلہ تو اس دن ہوگا جبکہ ہر شخص اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے, وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پہ چھا گئیں. پیچھے آتا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کا حال نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود نہیں بدلتے. یہاں پر بھی یہ ہے, اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمتیں کرتا ہے اور انعامات کرتا ہے, لیکن اگر لوگ ناشکری کریں تو پھر دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے. اصل میں اشارہ یہاں مکہ کی طرف ہے. مکہ ایک پرامن شہر تھا, ہر طرف سے وہاں رزق آتا تھا, تجارتی قافلے آتے تھے, حاجی آتے تھے. پورے عرب میں مکہ ہی کا شہر ایسا تھا جس میں سب سے زیادہ نعمتیں پائی جاتی تھی. لیکن ہوا کیا کہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا تو ان پر طرح طرح کے عذاب آئے, جیسے قحط سہارا پڑا, بھوک اور خوف کی مصیبت. حالانکہ یہ دو چیزیں وہاں نہیں تھی, اطعامہم من جوع وآمنہم من خوف, لیکن کفران نعمت کے نتیجے میں ان کو یہ عذاب دیا گیا. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا, آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے. بس اے لوگو, اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹا احکام لگاتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام, اس طرح کے حکم لگا کر اللہ کو جھوٹ نہ باندھا کرو. جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے. دنیا کا عیش چند روزہ ہے, آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے. وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں, اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے. واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا علیہ السلام. اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو, وہ کبھی مشرک نہ تھا, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا. اللہ نے اس کو منتخب کر لیا, چن لیا اور سیدھا راستہ دکھایا. دنیا نے اس کو بھلائی دی اور آخرت میں اس کا شمار یقیناً صالحین میں ہوگا. پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ آپ بھی حضرت ابراہیم کے طریقے پر چلیں. رہا سب تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا, اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو, لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا, اس سب سے بڑھ کر اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی اچھے کام کیے. اس لیے اللہ کی طرف بلانا یہ مسلمان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے, لیکن اس کا طریقہ بھی آنا چاہیے, اور وہ کیا ہے؟ حکمت اور عمدہ نصیحت, اور لوگوں سے ایسے طریقے پر مباحثہ کرو جو بہترین ہو. یعنی کہیں اگر آرگیومنٹ ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, تو بحث ہو جائے تو اس وقت بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ جائے عمدہ طریقے سے. اس میں انسان اپنی ذات سے انتقام نہ لینے لگے کہ مثلا کسی نے آپ کو انائے کر دیا ہے یا آپ کو فین کر دیا ہے تو اب آپ غصے میں آ جائیں. نہیں, اس وقت بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا کیونکہ اللہ کی بات جو پہنچا رہے ہیں اپنی بات تو نہیں کر رہے کہ اپنے لیے غصہ کرے. تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو, لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صبر سے کام کیے جاؤ. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, ان لوگوں پر رنج نہ کرو. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ, اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ, یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں اور جو محسن ہوتے ہیں. دنیا بھر کی سازشیں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو پتہ یہ چلا کہ انسان مخالفین کی مخالفت سے نبٹنے کے لیے باہر سے زیادہ اپنے اندر کی اصلاح کرے, اپنے اندر دو صفات پیدا کرے, تقویٰ اور احسان. اس سے انسان باہر سے آنے والے پریشر سے بھی زیادہ بہتر طور پر ڈیل کر سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھا آج چونکہ یہ تکبر کی آیات آئی ہیں, تکبر پر بھی کیفیت موجود ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.